الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سورۃ الصف کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں پچھلے جمعے یہ گزارش کی گئی تھی کہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو تعلق کی بنیادیں ہونی چاہیے عزرو قرآن اور حدیث انشاءاللہ اس مہینے میں ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی مرتبہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کی تھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعے سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کا تذکرہ اس کا اعادہ کریں گے اور انشاءاللہ اسی حوالے سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں آج کرنے کا اصل کام کیا ہے. پس منظر اس گفتگو کا یہی ہے کہ ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے مختلف تصورات ہیں جو پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ محبت موجود ہے، عقیدت موجود ہے، جذبات موجود ہیں، ایک قلبی لگاؤ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ اکثر و بیشتر ہم بھول چکے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ مجھ سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کے حواری ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے. اور ان کے ساتھی ان کے حواری ان کے صحابہ کرتے کیا تھے کہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جایا کرتے تھے کہ جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا جا رہا. یہ بڑی اہم حدیث ہے اس حوالے سے کہ آج تقریباً ہماری کیفیت بھی یہی ہے، دعوے ہیں محبت کے، عشق کے، اللہ کے رسول سے تعلق کے، لیکن عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت افسوس کی صورتحال نظر آتی ہے. یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا جا رہا. لہذا ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام میں اس پیدائش کے دن کو یا انتقال کے دن کو کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اس کے لیے کوئی مستند روایت ابھی تک مجھے نہیں ملی, یا آپ حضرات کے علم میں ہوں تو بتائیے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو منایا ہو یا پیدائش کے دن جشن یا چراغا کرنے کا حکم دیا ہو. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام نے بھی اس طرح سے یہ کام کیا ہو. کسی مستند حدیث سے, اللہ کے رسول کی سنت سے علیہ الصلوۃ والسلام اور تعامل صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ بدعات جو ہوتی ہیں, یہ دین میں اضافہ, یہ انتہائی خطرناک اس لیے ہے کہ انسان اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا. کوئی اور گناہ کرتا ہے, گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس میں اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے. ظاہر بات ہے گناہگار ہے, احساس ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. لیکن وہ شخص جو کوئی بدعت کا آغاز کرے اور پھر یہ کہ اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو, تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ بدعت جو نیکی سمجھ کے کی جا رہی ہو اس میں انسان کیا شرمندہ ہوگا, کیا اللہ سے معافی مانگے گا. اب ہر جمعے میں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھتے ہیں سنتے ہیں, کل بدعت ضلالہ, ہر نئی بات وہ گمراہی ہے, وکل ضلالت فی النار, اور جو بھی گمراہی ہے وہ انسان کو آگ میں لے کے جانے والی ہے. تو بہرحال بہت سے لوگ ہیں جو لا علمی کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے ایک ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کے سامنے صحیح بات لانے کی کوشش کرنی چاہیے محبت سے اور سمجھانے کے انداز میں, نہ کہ لڑائی جھگڑے کا انداز ہو. ظاہر بات ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو الحمدللہ مثبت انداز میں پازیٹیولی یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو زندہ کریں, اس کو رینیو کریں, تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. اس کی اہمیت یہ ہے, پچھلی دفعہ بھی آیت پڑی تھی, دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے, کیونکہ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے, بیسٹ ایگزامپل ہے, بہترین طرز زندگی ہے. اب وہ بہترین طرز زندگی ہے کیا, اس حوالے سے اگر ہم صرف ان کی تعریف ہی کرتے رہے تو بہرحال تعریف تو رب کائنات نے بھی کی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. ہمارا ان سے تعلق اس سے بھی, اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں, ان کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں. اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کے حوالے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, وہ اللہ پاک رب کائنات تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, وَاللَّهُ غَفُورُ رحیم, اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو اتباع رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, پیروی کرنا, یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے مغفرت کا اعلان بھی ہے, اللہ کی رضا کا اعلان بھی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا اعلان بھی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آیات جو آج پڑھی گئی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, دنیا میں آپ کو کیوں بھیجا گیا, مقصد بعثت کیا ہے, وہ آیات مبارکہ ہیں جس کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. سورہ صف قرآن حکیم کی انتہائی اہم سورت ہے, بلکہ سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ قرآن حکیم کا انتہائی اہم جوڑا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا, اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بنیادی طریقہ کار بیان فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس کو اڈاپٹ کر کے, اختیار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم, تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا, اور عرب کی سنگلاخ زمین میں ان کے عقائد سے لے کر رسومات, عبادات, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, خاندانی نظام, پورا کا پورا تبدیل کر کے رکھ دیا. یوں اگر مائکروسکوپ لگا کر دیکھا جائے تب بھی یہ بات واقعتاً کہی جا سکتی ہے کہ کوئی ایک شے ایسی نہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل نہ کر دیا ہو اور اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہ لا دیا ہو. تو یہ عظیم ترین انقلاب, تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب کیسے برپا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے لیے بیسک میتھڈالوجی, بنیادی طریقہ کار سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں بیان ہوا. آج جیسے میں نے عرض کیا سورہ صف کی آیت نمبر 9 کو فوکس کرنا ہے, لیکن آیت نمبر 7, 8, 9 اور اس کے بعد والی جو ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں. اب وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے لہذا اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے, مختصراً عرض کروں گا. سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی آیت نمبر 4 میں خاص طور پر اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف بند, صف 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 بندی کرتے ہوئے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار رہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا. لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, اس حوالے سے کہ عیسائی اور یہودی وہ رہے اور ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا, خاص طور پر یہودیوں نے, اور ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے, اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہی رہا. یہاں تک کہ ان کے الفاظ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیلیو, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول کو جانتے بوجھتے ہوئے اذیتیں دی ان بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی معاملہ رہا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کا یہی طرز عمل رہا. بجائے اس کے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے, یہ مخالفت کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. لہذا آیت نمبر 8 خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کا طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام سے متعلق جو ہے اس کو بیان فرمایا. یہ دونوں آیات ملا کے پڑھیں گے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پس منظر میں کیونکہ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے لہذا فائل کون ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ یہ چاہتے ہیں, یریدون, وہ یہ چاہتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نوری, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, اور چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند آئے, کتنی ناگوار گزرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کا, نور اسلام کا, دین اسلام کا اتمام فرمانے والا ہے. تو گویا خبردار کیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ یہ چاہتے ہیں, وہ سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس دور میں بھی کر رہے تھے. اگر آپ واقعات پڑھیں تو سب سے زیادہ سازشی قوم جو رہی وہ یہودی تھے. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی, اگر آپ کے علم میں ہو روایات. بہرحال اس وقت بھی وہ سازشیں کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اسلام دشمن طاقتوں میں سب سے زیادہ سٹرونگ, سب سے زیادہ مضبوط آرگنائزیشن اگر کسی کی ہے تو وہ اسرائیل کی ہے. اور اسرائیل اس وقت بھی عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا. ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت پورا نظام اس نے چلایا. سلطنت عثمانیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے یہودی تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی اور ان چیزوں کو پروموٹ کر کے جو یونٹی تھی, جو اتحاد تھا مسلمانوں کا, مسلم امہ کا, وہ برباد کرنے میں سب سے زیادہ پیش یہودی ہیں. بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے والے, سود کو پروموٹ کرنے والے یہودی ہیں. تو فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. میری گزارش آپ حضرات و خواتین سے خاص طور پر کہ ان آیات کو یاد کر لیجئے, ان کو حرز جہاں بنا لیجئے. یہ بڑی اہم آیات ہیں قرآن حکیم کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق اور جو آپ کا مشن ہے جو قیامت تک جاری رہے گا, اس حوالے سے یہ آیات بڑی اہم ہیں. تو فرمایا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اس میں جو تاکیدی انداز ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اردو میں چینج نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. کتنی سازشیں کر لے اور کر رہے ہیں, کیا اس چراغ کی روشنی کم ہوئی؟ الحمدللہ یہ چراغ وہ ہے کہ جو اپنی روشنی روز بروز بڑھاتا چلا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے کہ اس چراغ کی روشنی سے یہ پورا عالم روشن ہو کے رہے گا. اس کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ دین دین اسلام کی روشنی پوری کی پوری دنیا کو روشن کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. جیسے اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے سورہ صف کی. اس آیت کا تھوڑا سا تعارف و پس منظر ذہن میں رکھیے گا. تین مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے, اس سے آپ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سورہ صف, سورہ توبہ, سورہ فتح, تین مرتبہ, ایک شوشے کا فرق نہیں ہے جو یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی. اور ہے کیا, موضوع کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, مقصد بعثت کے معنی ہوتے ہیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. لہذا سب سے پہلے تو موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ با مقصد ہو, ریزلٹ اورینٹڈ ہو, تو فائدہ مند ہوگا, اور بلا مقصد, ظاہر بات ہے کوئی اچھا انسان, سمجھدار انسان کوئی کام بھی بلا مقصد نہیں کرتا. رب کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرما رہا. اب مقصد جو ہے وہ اگر پورا نہ ہو یا اس کو حاصل نہ کیا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر پوری کی پوری جو جدوجہد ہے وہ واقعتاً ایک طرح سے دیکھا جائے تو ناکامی کی صورتحال نظر آتی ہے. لہذا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو بخشت بعثت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ نور اسلام کا اتمام پوری دنیا پر ہو کر رہے گا. لہذا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے. اللہ پاک فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ, ہو الذی وہی ہے اللہ, ارسل جس نے بھیجا, رسولہ اپنے رسول کو. اب اس میں جو شان بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے رسول کو بھیجا ہے, اپنے پیامبر کو, اپنے میسنجر کو. میسنجر کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. نمائندے بنا کر, نمائندہ بنا کر بھیجا, گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں اللہ سبحانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا الہدا کے ساتھ, وہ دین الحق, اور حق کا دین, دین اسلام کی تعلیمات دے کر. لی یوز ہرا دین کلی, یہ لامزر لی جو ہے یہ آج کے معنی ہوتے ہیں تاکہ, اس لیے کہ, لی یوز ہرا تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے, اس کو غالب فرمائے, الگ دین کلی, دین کے کل پر, گویا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس کو غالب اور اس کا اظہار کرنے کے لیے, غلبہ دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور آخر میں فرمایا ولو کرہ المشرکون, دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے. اللہ پاک سے دعا کیجئے, میں نے شروع میں بھی دعا کی, پھر عرض کر رہا ہوں, یہ وہ آیات ہیں جس میں بڑی خوبصورت قسم کی پیشن گوئی ہے, اور ایمان کا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ اس پیشن گوئی پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا, قرآن کی تعلیمات دے کر بھیجا, تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے, تاکہ وہ اسے غالب فرمائے پورے کے پورے دین پر, پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور یہ بات مشرکوں کو, سیاسی مشرکوں کو خاص طور پر کبھی بھی پسند نہیں آئے گی کہ اللہ کا دین غالب ہو. لہذا تقریباً 23 برس کی جد و جہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 63 برس آپ کی عمر مبارک تھی, 40 برس وہ رہے کہ جو نبوت کے اعزاز سے پہلے کے ہیں, اور وہ بھی بڑے اہم واقعات ہیں, لیکن 13 برس مکی دور اور 10 برس تقریباً مدنی دور, یہ 23 برس کی جد و جہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں خاص طور پر 8 ہجری میں جو مکہ فتح ہوا ہے وہ گویا پہلا ٹارگٹ دنیاوی اعتبار سے جو تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مکہ فتح کیا گیا. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لہذا 21 برس, 13 برس مکی اور تقریباً 6 یا 8 برس جو ہے وہ مدنی اگر لگائیں, تو پھر یہ جو دور بنتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم جد و جہد کر کر عرب میں اپنا اللہ کا دیا ہوا جو نظام تھا اس کو غالب کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ شروع ہوئی, تبوک کا مقام خاص طور پر, غزوہ تبوک, یہ اس وقت کی جو سپر پاور تھی سلطنت روما، رومن امپائر، ان کے خلاف اعلان جنگ کر کے گویا اس کی ایکسٹینشن شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بحمد تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں، بہت زیادہ اگر لگایا جائے تو 30 سال کے اندر اندر تین بر اعظموں میں الحمدللہ اللہ کا دین نافذ ہو چکا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، یروشلم فتح ہو گیا، بڑے بڑے جو سپر پاورز تھے وہ سرنگو کر دیے گئے اور اللہ کا دین غالب ہوا الحمدللہ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دین محض عرب کے لیے نہیں تھا، یہ دین تو آیا پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے الفاظ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں. تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ انشاءاللہ اب گلوبل یعنی پورے کے پورے کرہ ارضی پر جو ہے وہ نافذ و قائم ہوگا. اس حوالے سے مختصراً ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. مختصراً اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت محدود ہے. سب سے پہلا کام کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتباع رسول کے حوالے سے اہم تر بات اس لیے ہے کہ ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس معاشرے میں آپ تشریف لائے کیا صورتحال تھی؟ جب آپ تشریف لائے ہیں تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تصور کیا جا سکتا ہے کہ توحید کا مرکز شرک اڈا بنا ہوا ہے اور 360 بت اکثر و بیشتر فرشتوں کے نام پر اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اس کے جو ہے وہ پوجا ہو رہی تھی. لہذا عقیدے میں شرک، سیاسی اعتبار سے چند مذہبی پیشوا سرداران قریش جو ہے وہ پوری طرح سے ان کی مونوپولی قائم تھی اور پوری طرح سے ظلم و ستم انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا. تجارتی قافلے جاتے تھے قریش کے، لی الاف قریش الافیم رحلت شتاء والصیف، سردی اور گرمی میں تجارتی قافلے پورے عرب میں جاتے تھے. یمن سے لے کر شام تک کے جو تجارتی معاملات تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھے. ان کو پروٹوکول ملتا تھا، عزت ملتی تھی، احترام ملتا تھا اور ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا. تو گویا سیاسی اعتبار سے ان کی حکومت قائم تھی. معاشی اعتبار سے ہر طرح کا ظلم، خاص طور پر سودی معاملات، معاشرتی اعتبار سے بے حیائی، فحاشی، اسی طرح طبقاتی تقسیم، بچیوں کو منوس سمجھا جانا اور ان کو پیدائشی طور پر زندہ درگور کیا جانا یہ عام سی رسم تھی وہاں. اس گھٹا توپ اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس میں کفر کا اندھیرا بھی تھا، شرک کا بھی، ماتم پرستی کا، غفلت کا، بے حیائی فحاشی کا. بڑا خوبصورت ہے، اس کو اشعار میں نقل کیا گیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں غارہ ہرا سے، یوں کہہ لیجئے پہلی وحی حاصل کر کے، تو اس وقت کی صورتحال تھی معاشرے میں. 2 سال تقریباً آپ غارِ حرا جاتے رہے تفکر اور تدبر کرنے کے لیے کہ اس ظلم و ستم سے کیسے نجات دلائی جائے انسانیت کو. بہرحال اللہ پاک نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالاً فہدا ووجد کا عائلاً فاغنا. یہ 40 برس کی زندگی کو 3 آیات میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اے نبی، ہم نے آپ کو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو راہِ حق میں سرگردہ پایا، آپ حق کی تلاش میں تھے، فہدا، تو اس رب کائنات نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. نہ صرف یہ کہ ہدایت عطا فرمائی بلکہ ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، رہتی دنیا تک اب ہدایت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو بہرحال یہ جو وحی کا آغاز ہوا اس کے بعد جو الزامات لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ دعوت کا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. 13 برس تقریباً 2/3 قرآن نازل ہوا ہے مکے میں، 87 سورتیں تقریباً مکے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ایک ہی موضوع ہے ان سورتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو رجوع کرانا، شرک سے، بدعات سے اس کے خلاف اس کا ابطال ہے. اسی طرح آخرت اور معاد، یہ اصل موضوع ہے مکی سورتوں کا. لوگوں کو جو غافل تھے، جو غفلت کا شکار تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت. سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حوالے سے اس مستقل سنت کا تذکرہ فرمایا. جیسے میں نے اس کیا، آج ہمارے معاشرے میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، سنت کا اہتمام کرنے کی کوشش بھی ہے، اتباع رسول بھی موجود ہے، لیکن آیات قرآنی رب کائنات کے کلام میں جو تصور اتباع دیا گیا اکثر و بیشتر وہ نہیں ہے. اتباع کا بھی بہت ہی محدود اور مست تصور ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اتباع رسول کے حوالے سے کرنے کا کام سورہ یوسف آیت نمبر 108 قل ہادی سبیلی, کہہ دیجئے, فرما دیجئے میرا رستہ یہ ہے, میرا طریقہ یہ ہے, ادعو اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قل ہادی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اور یہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں پوری بصیرت سے, پورے شعور سے, علی وجل بصیرہ, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, جو میری پیروی کرنے والے ہیں, وہ بھی یہی کام کریں گے. آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے, کتنے لوگ ہیں جو دعوت اللہ کے لیے, عظیم ترین مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کرنے اور فارغ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں, چراغا کر رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, شربتیں پلا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ دعوت, یہ دین کی طرف بلانا, اللہ کے کلام کی طرف بلانا, لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ قرآن پڑھیں, قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں, اس نور ایمان سے اپنے قلب و جگر کو, اپنے اذہان کو منور کریں. اکثر و بیشتر قرآن کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا یا پھر اس کو ہم نے بنایا تو مردوں کی کتاب بنا دیا. جب کسی کا انتقال نہیں ہو رہا ہوتا تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں, اسی طرح انتقال ہو جاتا تو پھر قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے, قرآن خانیاں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو, اللہ کے کلام کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کردہ عظیم ترین نعمت کو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں؟ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے. انتہائی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, وہ بھی اس کلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جیسے میں نے حدیث میں عرض کیا مسلم شریف کی, یقولون ما لا یفعلون, کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. دعویٰ ہے ایمان کا, محبت کا, عقیدت کا, عشق کا, لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول آئے, اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائیں, اپنے صحابہ کرام کی جانیں قربان کی, وہ مقصد بیشتر اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشتر اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام پوری زندگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعوت اللہ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, اللہ سے جو بھٹک گئے, راستہ بھول گئے, ان کو اللہ کی طرف بلانا. لیکن اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ کیا ہو؟ اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے ذریعے سے جب امت میں دعوت کا کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اتفاق رائے ہوگا, یہ تفرقہ بازی نہیں ہوگی. فرقہ وارانہ مسائل پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے جو علماء ہیں یا بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے ذریعے کام شروع کیا. نتیجتاً امت مزید تقسیم سے تقسیم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے لوگوں کو جوڑنا چاہیے. جیسے اللہ پاک خود حکم دیتا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن جو قیامت تک جاری رہے گا, اس میں سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اتباع رسول میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سیکھیں اور سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن حکیم استعمال کیا. ظاہری بات ہے قرآن ہی اعلی انقلاب ہے, یہ لوگوں کے افکار کو بدلنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہی بات اللہ پاک نے چار مرتبہ ارشاد فرمائی ہے قرآن حکیم میں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار بیان کر رہی ہے. دو مرتبہ سورہ بقرہ, ایک مرتبہ سورہ آل عمران, اور اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جیسے میں نے عرض کی, یہ اللہ پاک نے چار مرتبہ بیان فرمائی. کرنے کا کام کیا ہے؟ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, وہی اللہ پاک ہے جس نے مبعوث فرمایا ان عربوں میں ایک پیغمبر جو انہی میں سے تھے, امیین میں. وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب یعنی شریعت کی, اور اس کی دانائی, اس کی حکمت بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً وہ اسلام سے پہلے واقعتاً گمراہی میں تھے, عرب کا معاشرہ جیسے میں نے عرض کیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ چار کام کیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لہذا آج کے دور میں ہمارے کرنے کا کام بھی اصل میں یہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور پر اور عوام الناس کو عام طور پر قرآن سے جوڑا جائے، اس کے ذریعے ان کے قلب و اذکان کو، ان کے ذہنوں کو منور کیا جائے، ان کی افکار، ان کے تھاٹس کو پیوریفائی کیا جائے، تاکہ وہ اللہ کے دین کو سیکھیں، سکھائیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کر سکیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اور خاص طور پر آپ کے مقصد بعثت میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کے اشعار سنائے بغیر بہرحال بات مکمل نہیں ہوتی. قرآن و حدیث کی بہترین تشریح کی ہے علامہ اقبال نے، اور جو پیشن گوئی کا انداز ہے، ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے کہ یہ ظلم و ستم ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب ہوگا. تو اقبال کی یوں کہہ لیجئے کہ خوشخبری جو ہے وہ جس طرح بیان کرتے ہیں، وہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. انہوں نے جو اشعار فرمائے کہ آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. یہ ظلمت، یہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے پاکستان میں اللہ کا دین نافذ و قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر اسی سے ایکسٹینشن ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا کے لیے یہ ایک رول ماڈل بن سکے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اس کام کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.